نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد امين يا رب العالمين ہم پڑھ رہے ہیں غزوہ فتح مکہ اور اس میں ہم نے ابھی تک دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص کو امان دی ہے جس نے بھی حرم میں پناہ لے لی یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی, اور بھی چند ایک گھر تھے جہاں پہ پناہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہوئی تھی کہ ان لوگوں کو پناہ امان ہے. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا, عمرہ نہیں کیا تھا کیونکہ احرام نہیں پہن کے آئے ہوئے تھے. اس سے پتا چلتا ہے کہ مکہ میں انٹر ہو سکتے احرام کے بغیر بھی. تو اب طواف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اس نے کعبہ کے اندر. پھر ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ سے باہر تشریف لائے تو آپ نے جو بھی مشرکین مکہ اور جو بھی لوگ تھے وہاں پہ جمع ہوئے سب سے کو خطبہ ارشاد فرمایا, اور جس میں سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا تھا. مگر یاد رکھیں یہ کچھ ایسے لوگ تھے جن کو معافی نہیں تھی, ان کی بھی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. مگر بعض جگہ پہ آتا ہے کہ وہ چار مرد اور دو عورتیں تھیں, بعض جگہ پہ آتا ہے سات اور آٹھ کی تعداد, بعض جگہ پہ تین مرد تین عورتوں, اس طرح کی تعداد آتی ہے بار جگہ, بعض روایات میں اس طرح سے آگے پیچھے ہے. تو آج ہم یہی پڑھیں گے کہ کون سے لوگ تھے جن کا خون یعنی رائیگاں قرار دیے گئے, جو جن کو جہاں پہ بھی ملے ان کو قتل کر دیا جائے, ایسی بات ان کے لیے فرمائی گئی جبکہ باقی کسی کے لیے بھی یہ چیز نہیں تھی. تو دیکھتے ہیں یہاں پہ پیج نمبر 308 میری بک میں ہے, غزوہ فتح مکہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کچھ اکابر مجرمین کے خون رائیگاں قرار دیے, یعنی اب ان کا خون کیا جائے گا یعنی ان کو قتل کر دیا جائے گا, اور حکم دیا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے پردے سے لٹکے ہوئے بھی پائے جائیں تو بھی ان کی گردن مار دی جائے. اس کی وجہ سے زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی. ظاہر ہے وہ مجرم کہاں جائیں گے, آسان نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں کسی جگہ پہ ہجرت کر جانا. یہ جو ہم ہجرت حبشہ بھی پڑھتے ہیں پڑھنا آسان ہے, کسی اور ملک میں جا کے رہنا بسنا جہاں پہ نہ کوئی رشتہ دار نہ کوئی دوست نہ کوئی جاننے والا نہ اس جگہ کے کسٹمز کے آپ فیملیئر ہیں, بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ. آج کی طرح نہیں کیا ہمارے لیے کسی بھی ملک میں جانا, ہم سوچتے ہیں آج بھی بڑا مشکل ہے لیکن آج اس طرح سے مشکل نہیں ہے جیسے اس زمانے میں مشکلات ہوا کرتی تھی. تو یہ آسان نہیں تھا اپنے لوگوں سے نکل کے کہیں اور جا کے اپنے آپ کو بسا لینا, اور یہاں پہ تو اب حکومت مسلمانوں کی آ گئی. اب ان میں سے بعض پر تو کلمہ عذاب برحق ہوا اور وہ مارے گئے, بعض پر اللہ کی عنایت ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے. جو لوگ مارے گئے ان کے نام یہ ہیں, پہلے نام دیکھ لیتے پھر میں آپ کو تھوڑی سی ان کی ہسٹری بتاؤں گی. ابن حتل, مقیس بن سبابہ, حارث بن نفیل اور ابن خطل کی ایک لونڈی, اور کہا جاتا ہے حارث بن طلات الخزائی اور ام سعد کو بھی مارا گیا, جبکہ ام سعد کے بارے میں احتمال ہے کہ وہی ابن خطل کی لونڈی رہی ہے. لہٰذا کل پانچ یا چھ افراد یہ ہوئے. اب کون ہے ابن خطل, اس کے بارے میں پہلے آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ کون آدمی تھا. اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ مسلمان ہوا تھا اور اس نے ہجرت بھی کی تھی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ مسلمان ہو کے اس نے ہجرت بھی کی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مہم پہ بھیجا تھا, وہاں پہ جا کے اس نے راستے میں ایک صحابی کو شہید کیا اور سامان لے کے مکہ فرار ہو گیا. اور صرف یہی نہیں, اس نے دو لونڈیاں خریدی اور ان کو جو شاعری کرتی تھی اس زمانے میں غلاموں یا لونڈیوں کی جو قیمت ہوتی تھی وہ اس طرح سے ہوتی تھی جیسے کہ ان کی ایکسپرٹیز ہے, یعنی کوئی زیادہ مہنگی ہے جو جیسے کوئی گا سکتی ہے کوئی شاعری کر سکتی, تو یہ دو لونڈیاں شاعری کر سکتی تھی. تو اس نے خاص طور پہ یہ خریدی کہ اب شاعری کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کے خلاف, تو وہ پھر شاعری کیا کرتی تھی. اس نے کہا تھا یہ بس تمہارا یہی کام ہے بس,
اور کوئی کام
ظاہر ہے وہ تو جو بھی اس نے اس وقت کی کیا اس کی نیت تھی مگر وہ پلٹ گیا مرتد ہو گیا اور واپس آ گیا اور اس کے بعد اسلام کی ایسی مخالفت کی کہ باقاعدہ ان لونڈیوں کو اس کام پہ لگا دیا. جی یہ پھر جب اس وقت پتا چلا کہ جن جن لوگوں کے نام اناؤنس ہوئے ان میں اس کا بھی نام ہے تو یہ حرم کی طرف بھاگ گیا. اور جب مسلمان اس طرف کو آئے تو یہ کعبے کے پردے سے لٹک گیا اور وہاں پہ یہ چیخنے چلانے لگا کہ مجھے بچا لو اور مجھے مت مارو. اور یہ اب صحابہ جو تھے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے, اس نے یہاں پہ پناہ لے لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھا گیا کہ کیا کرنا چاہیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہیے وہ کعبے کے پردے سے بھی لٹک جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے. تو اس کو قتل کیا گیا تھا. یہ تو ایک ہو گیا. مقیس بن سبابہ, یہ بھی ایک, یعنی آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یعنی کہ کوئی انوسنٹ ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یعنی خود ایسی کوئی چیز کی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف سے یا کچھ ہے. زیادہ تر آپ دیکھیں گے جو شاعری کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اس طرح سے کرتے تھے, یا زیادہ تر ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کچھ کیا تھا, وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی. کہ یہ بھی مسلمان ہوا تھا اور یہ بھی صرف اس لیے مسلمان ہوا کہ اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لے. اس نے بھی ایک صحابی کو شہید کیا اور اس کے بعد یہ صرف اس کا ڈھونگ ہی تھا, اسلام کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا, پھر واپس بھاگ گیا, یعنی مرتد تھا یہ بھی. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ قاتل بھی تھے, یعنی ان کے اوپر قصاص بھی بنتا تھا. اگر نہیں بھی کچھ اور چیز ہوتی تو تب بھی ان کے اوپر قصاص کی وہ بھی بنتی تھی کہ یہ قتل کر کے بھاگے ہوئے تھے. پھر اگلا ہے حارث بن نفیل. حارث بن نفیل کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی تو آپ کی بیٹیاں جو تھیں ظاہرہ انہوں نے تو ہجرت نہیں کی تھی ابھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو ذمہ دیا تھا حضرت فاطمہ اور ام کلثوم کو مدینہ لانے کا. تو جب وہ لانے لگے تو اس نے ان کو روک دیا تھا راستے میں اور وہ لڑکیاں جو تھیں وہ گھوڑے سے بھی گر گئیں, اس کی حرکت کی وجہ سے وہ بچ گئیں, مگر کافی عرصے تک اس نے ان کو جانے نہیں دیا تھا. تو یہ بھی ایک وہ آدمی تھا. اور ابن خطل کی ایک لونڈی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو دو لونڈیاں تھیں وہ شاعری کرتی تھیں, ایک اس میں سے لونڈی جو تھی وہ بھاگ گئی تھی اور وہ بعد میں اس نے آ کے معافی مانگ لی اور وہ مسلمان ہو گئی تھی, وہ تو بچ گئی, لیکن دوسری جو لونڈی تھی وہ ماری گئی, وہ قتل ہو گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں بہنوں کو. اور حارث بن طلعت الخزائی اور ام سعد کو بھی مارا گیا. میں نے آپ کو بتایا کہ ام سعد کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابن خطل کی لونڈی تھی. رہے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا, یعنی وہ پہلے بھاگ یا چھپ گئے, پھر ان کے لیے امان حاصل کی گئی اور وہ آ کر مسلمان ہو گئے, تو وہ یہ عبداللہ بن سعد بن ابی فراح. یہ اس کا بھی جرم کوئی چھوٹا نہیں ہے, اس کا بھی جرم بہت بڑا تھا, اس لیے کہ یہ بھی اسلام لایا, مدینہ آیا اور یہ کاتبین وحی میں سے تھا, وحی کو لکھتا تھا. پھر بن سعد بن عبداللہ بن سعد بن ابی فراح, یہاں پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے بک میں دیکھیں گے تو. اور پھر اس کے بعد یہ مکہ واپس چلا گیا اور وہاں جا کے لوگوں کو کہنے لگا کہ قرآن تو میں خود ہی لکھتا ہوں, وہ تو میں جو مرضی لکھ دوں, وہ قرآن کون سا یہ ان کا ہے, تو میں ہی لکھتا تھا اور میں ہی ساری چیزیں تو میں نے خود ہی بنایا ہوا, یہ تو میری کہانی لکھی ہوئی ہے یہ. تو لیکن اس کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ رضائی بھائی تھا حضرت عثمان کا, حضرت عثمان بن عفان کا رضائی بھائی تھا. تو اس نے کیا کیا کہ ان کے پاس بھاگ کے چلا گیا اور ان کو کہا کہ مجھے آپ امان دے دیں. انہوں نے اس کو اپنے گھر میں چھپا لیا تھا. اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بھی بتاتی ہوں کہ ابو سراح کا پوتا عبداللہ بن سعد حضرت عثمان بن عفان کے ہاں چھپ گیا. پھر جب اللہ کے رسول نے مکہ کے لوگوں کو قبول اسلام کی بیعت کے لیے بلایا تو حضرت عثمان اسے بھی لے آئے اور اس کو اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا کر دیا اور عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ سے بھی بیعت لے لیجیے. آپ نے سر مبارک اٹھایا اور عبداللہ کی طرف دیکھا, بیعت نہیں لی. پھر سر اٹھایا, پھر عبداللہ کی طرف دیکھا, پھر بیعت نہیں لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش ہے. फिर तीसरी बार सर उठाया तो बैत ले ली। इसके बाद जब वो चला गया तो आपने अपने सहाबा की तरफ रुख करके फरमाया, तुम में से एक भी कोई समझदार आदमी नहीं था कि ये बात समझ लेता कि मैं उससे बैत लेने में क्यों हिचकिचा रहा हूँ। और आगे बढ़ के इसको जब इसके ऊपर कत्ल का कहा हुआ कि ये वो बंदा है कि कहीं पे भी मिल जाए कत्ल कर दो, तो तुम लोग क्यों खामोश बैठे रहे? तो उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं पता था कि आपके दिल में ये बात है, आप हमें आंख से इशारा करते तो हम इसको कत्ल कर देते। आप सरसरम ने फरमाया, किसी नबी की शान नहीं है कि वो आंखों से इशारा करके ऐसे कह दे कि इसको खत्म कर, जाते तो ऐसे कर देते। लेकिन सुबहान अल्लाह, फिर उसके बाद ये हुआ कि इसने जो तौबा की थी ना वो पक्की तौबा की थी। फिर वो वाकई उसके ऊपर कायम रहा, इस्लाम में बहुत आगे गया और हजरत उमर के जमाने में मिस्र का गवर्नर बनाए गए थे। सुभान अल्लाह, पता चलता है कि देखें जी सीरत की सच्चाई। तो हमें पता नहीं होता कि किसके लिए अल्लाह ताला का क्या फैसला है और कैसे उसका वो होना है। आप देखिए अबू सुफियान जो है किस तरह से वो आए हैं वहां पे और वो देख रहे हैं अभी, और वहां से हजरत अब्बास आ रहे हैं गधे के ऊपर और वो जा रहे हैं कोई और काम करने के लिए, उनको बताने के लिए, और उन्होंने इनको देख लिया और फिर वो इनको पनाह में लेके चले गए। और ये सारा जो हुआ आप सोचते हैं ये सारा इत्तेफाक हुआ है, अल्लाह ताला ने उनको इस्लाम देना था। इसलिए क्या क्या अबू सुफियान की चीजें थी और किस तरह वो एंड अप हुए। और एक किताब में मैं पढ़ रही थी कि जब वो बिस्तरे मर पे थे तो उन्होंने कहा, इस्लाम लाने के बाद मैंने फिर कोई गुनाह नहीं किया कभी। ये ऐसी उनकी जिंदगी, इतने पक्के फिर मुसलमान बने वो लोग। फिर उसके बाद इकरमा बिन अबी जहल, इसके बारे में तो सब जानते हैं, अबू जहल के बेटे इकरमा, ये भी ऐसे थे कि जिनके बारे में कहा गया था कि जहां पे मिले इनको कत्ल कर दिया जाए, तो ये भाग गए। अब भाग गए जब ये यानी सी पोर्ट पे पहुंचे जद्दा, और वहां से बहरी जहाज में गए, तो बीच में इस कदर तूफान आया, कोई ऐसा हरिकेन आ गया कि जो जहाज वाले लोग थे वो कहने लगे कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता सिवाय अल्लाह के। तो उन्होंने सोचा यही बात तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अब हमारे ये खुदा नहीं हमें बचा सकते, अब वही खुदा बचाएगा। तो फिर प्रॉब्लम क्या, अगर यहाँ पे वो खुदा बचाएगा तो फिर जमीन पे भी तो वही खुदा बचाएगा। कहते हैं उस वक्त मैंने ये कहा कि अगर अल्लाह तूने मुझे बचा लिया तो मैं ईमान ले आऊंगा। तो फिर ये आए थे और फिर इन्होंने आके इस्लाम कबूल किया था। इनके इनकी भी जो स्टोरी है वो मतलब बहुत सारी किताबों के अंदर आपने पहले भी ये पढ़ी होगी, और इनके बारे में भी यही आता है कि देखिए इनकी कहा जाता है कि बीवी मुसलमान हो गई थी और ये अभी नहीं मुसलमान हुए थे, ये फिर उसके बाद मुसलमान हुए। इनकी बीवी इनके लिए यानी एक तरह से अमान भी लेने के लिए गई थी कि इनको माफ कर दिया जाए। तो इनका ये सारा वाकया किताबों में लिखा हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी बीवी ने दरख्वास्त की कि मेरे शोहर को अमान दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कहने पर फिर अमान दे दी थी। इसके बाद फिर वो इकरमा के पीछे भागी और वहां पे जब उनको ले लिया तो फिर उनको साथ लेकर आई। और ये भी जब दाखिल हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में तो कपड़ा चेहरे पे डाला था कि कहीं कोई कुछ कहे नहीं, और फिर आके इन्होंने कलमा पढ़ लिया था। फिर हब्बार बिन अस्वद, हब्बार बिन अस्वद भी एक ऐसा आदमी था जिसने के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत जैनब, अब वो पता है ना जब बदर हुई थी तो बदर में इनके शोहर जो थे वो कैदी बना के लाए गए थे, उसके बाद उनको वापस भेजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया था कि मेरी बेटी को भेज देना। हजरत जैनब अभी तक मक्का में ही थी। तो उस वक्त हजरत जैनब जब मक्का से निकलने लगी थी तो इस ये बंदा था जिसने जो जाने नहीं दे रहा था, और इसने जानवर के ऊपर नेजा मारा जिससे वो गिर गई और उनका हमल था वो जाया हो गया। तो ये भी ऐसा आदमी था कि ये भी बच गया क्योंकि इसने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके माफी मांग ली थी, हब्बार बिन अस्वद ने। तो भाग निकला था पहले तो ये, फिर उसके बाद आखिरकार आके मुसलमान हो गया। और आपको हैरत होगी कि आज भी हब्बार इस नाम से, हब्बार कबीले के जो लोग हैं वो मुल्तान में आज भी पाकिस्तान में मौजूद है। तो सुभान अल्लाह, देखे नस्लों तक आगे आके वो इस्लाम आ रहा है, ये भी पक्का मुसलमान। फिर उसके बाद और इब्ने खतल की एक दूसरी लौंडी, यानी आपको मैंने वो तो बताया ना कि वो तो फिर मुसलमान हो गई थी, कुल चार अफराद। और कहा जाता है काब बिन जुहैर, یہ بھی مسلمان ہو گیا، یہ کہا جاتا ہے یہ بھی شاعر تھا. اور وحشی بن حرب، وحشی کون تھا؟ حضرت حمزہ کا جو نہیں، اس نے نہیں چپایا تھا، اس نے شہید کیا تھا ان کو، اس نے ان کو شہید کیا تھا. اور یہ بھی وہ بندہ تھا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جہاں مل جائے اس کو ختم کر دو. اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ ظاہر ہے اس کو پتا تھا کہ میں نے جو حرکت کی ہوئی ہے اس کے بعد مجھے معافی نہیں ملے گی، تو یہ بھاگ گیا تھا، طائف کی طرف بھاگ گیا تھا. اور طائف کو جب مسلمانوں نے وہاں پہ گئے تھے تو اس وقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش ہوا تھا اور امان چاہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وحشی آیا؟ تو نے کہا کہ ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہوں نے پھر کلمہ پڑھ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بٹھایا، فرمایا بتاؤ تم نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا تھا. تو جب انہوں نے بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اتنا آپ روئے. اور آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کر، مجھے میرا غم تازہ ہو جاتا ہے. تو یہ سارا وقت نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا چہرہ چھپا کے بیٹھتے، کیونکہ مجلس میں بھی بیٹھے ہوئے تو ایسی جگہ بیٹھے جہاں پہ نظر نہ ہو. میں کہتی ہوں کتنی بڑی یہ سزا ہے، یہ کتنی بڑی سزا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے لیکن ان کے سامنے نہیں آ سکے. اسے بڑھ کے کیا سزا ہو سکتی کسی انسان کے لیے؟ لیکن ان کو بھی شہادت ملی تھی. پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہ مسلمہ قذاب کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے وہ کیا تھا. اور پھر اس کے بعد کن کی باری ہے؟ اور ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ، یہ کل سال افراد ہند کے بارے میں تو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھ لیا تھا کہ وہ بیعت میں شریک ہو گئی تھی اور اس نے بولا بھی تھا ایک بات، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تھے. آپ نے نہ فرمایا تھا کہ میں نے معاف کر دیا، ہاں نہ فرمایا تھا کہ نہیں تمہارے لیے کوئی سزا ہے اور تم نے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت شدید تکلیف پہنچائی، بہت شدید تکلیف. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی تھے، انسان ہی تھے، اور انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، دکھ بھی پہنچتا ہے، وہ چاہے کتنے بھی بڑے مرتبے پہ ہو، وہ انسان اس چیز سے بالا نہیں ہے کہ اس کو نہ کوئی دکھ کا احساس ہو، نہ کوئی غم کا ہو، نہ اس کو کوئی تکلیف پہنچی اور وہ بس سارے کو ایسے سے معاف کرتا. جی اتنا آسان نہیں ہوتا. ہم سوچتے ہیں کہ وہ ہاں تو معاف کر ہی دیتے تھے جیسے کہ وہ آٹومیٹک کوئی ان کا یہ نہیں، ان کو تکلیف تو پہنچتی تھی، مگر ضرب یہی ہے انسان ہونے کا. ہم یہی تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، تبھی تو یہ اتنی بڑی بات بنتی ہے کہ بشر ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. کیونکہ اگر بشر نہ ہو کوئی پھر تو یہ چیزیں اتنی مشکل نہیں ہیں، بشر ہو کے یہ کرنا ہی تو سب سے مشکل ہے، کیونکہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل کام. کچھ اور لوگ اپنی جان کے خوف سے چھپ گئے تھے حالانکہ ان کے خون رائیگاں قرار نہیں دیے گئے تھے، ان میں یہ نام تھے. اب یہ لوگ، حالانکہ یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ لوگ ان کو قتل کیا جائے یا کچھ ہے، لیکن ان کو خود ہی پتا تھا کہ ہم نے کیا 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 ہوا. یہ جانتے تھے، اس وجہ سے یہ لوگ خود ہی بھاگ گئے. ان میں سب سے پہلا نام صفوان بن امیہ کا ہے. اور صفوان بن امیہ کون ہے؟ امیہ کون تھا؟ آقا جو تھا امیہ، جو کہ جب سے اسلام یعنی اس کے سامنے آیا تھا اس نے جیسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا مخالفت اسلام کی، اس قدر اس نے جیسے جیسے اس سے بن پڑا اس نے اسلام کے مقابلے میں ٹارچر بھی کیے، تکلیفیں پہنچائیں ہر طرح سے. اور یہ بیٹا جو تھا صفوان بن امیہ، آپ کو پتا ہے بدر میں کیا ہوا تھا، بدر میں جب قیدی ہوئے تھے، تو یہ ہاں تو اس نے کیا کیا تھا وہاں پہ مکہ میں بیٹھ کے؟ پیچھے جائیں ذرا، ہاں 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 حرم میں بیٹھے ہوئے ہے
جو قتل
جی عمیر بن وہاب کے ساتھ اسی نے پلاننگ کی تھی. اور اس نے انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ پیج نمبر 199 پہ ہے، ان چیزوں کو ریوائز کرتے رہا کریں، 199 پہ یہ لکھ لیں اور پھر اس کو دوبارہ جا کے گھر پڑھیے گا، کہ عمیر بن وہاب اور صفوان بن امیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بنائی اور اس مقصد کے لیے عمیر مدینہ آیا لیکن آتے ہی اسے پکڑ لیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کیا سازش سوچ کے آئے، اس پر وہ مسلمان ہو گیا تھا. اس نے کہا تھا نا کہ تمہارے پیچھے سے بچوں کو سب چیز کا میں دیکھ بھال کروں گا، تم جاؤ. اور پھر یہ بھی تھا کہ تمہارا کوئی بھی قرض ہوگا تمہاری، کیونکہ یہ کافی مالدار تھا، امیہ کے پاس بہت مال تھا، तो अब इसको तो पता था कि मैंने तो ये काम किए हैं, और इसने कहा अपने घर वालों से कि अब तो मेरा जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं, यहाँ पे मुसलमान आ गए, मैंने जिंदा रह के क्या करना। तो ये भाग गया, और फिर जब भागा है बाज जगह पे आता है, इसने कहा मैं अपने आपको समुंदर में गिरा लूंगा, हो सकता है इससे मतलब खुदकुशी हो कि मैं खत्म कर लूंगा अपने आप को, या समुंदर मुझे जिधर ले जाए बस मैं चला जाऊंगा, मगर मैंने यहाँ नहीं रहा। तो एनी हाउ ये यमन की तरफ इसने अपना वो इसका इरादा हुआ जाने का, लेकिन जब ये वहां पहुंचा तो पीछे से इनके ये कजन है उमेर बिन बहार, चचाजाद है और हमदर्द है, और ये तो आपको पता है मुसलमान हो चुके हैं। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सफवान के लिए अमान तलब की कि आप सफवान को माफ कर दें, उसको अमान दे दें। आपने फरमाया सफवान आ जाए, उसे अमान है। उमेर ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल इसके जरायम बहुत ज्यादा है, हो सकता है उसे एतबार ना आए, इसके लिए कोई निशानी अता फरमा दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उतारी और एक रिवायत में अपना उमामा उतार के उमेर को दिया, यानी अपनी पगड़ी उतार के उमेर को दी कि आप ये लेकर जाओ और उसको ये देना, क्योंकि वो बिलीव नहीं करेगा ना कि ऐसे ही मुझे पता नहीं बुला रहे हैं, मुझे कत्ल ही करना है इसलिए मेरे पीछे आए हैं। तो फिर उन्होंने वो लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये चादर और वो गए। उमेर सफवान को समझाने लगे वहां पहुंच के, जब उनको मिले तो उन्होंने कहा कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि उन्होंने आपको अमान दे दिया, तो आप वापस आ जाओ। तो उसने कहा कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, कैसे वो मुझे अमान देंगे, और तुम मेरे पीछे यहाँ पे भी आ गए और तुम मुझे चैन से जाने भी नहीं दे रहे, तो तुम मेरे से क्या चाहते हो। तो सफवान के साथ फिर ये मामला हुआ कि फिर उन्होंने कहा, उमेर बिन वहाब ने इसको कहा था कि देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, और वो अगर उनको बादशाहत मिलती है तो तुम्हें बादशाहत मिलती है, जो उनका शर्त है वो तुम्हारा शर्त है, जो उनकी इज्जत है तुम्हारी इज्जत है, उनका इकराम तुम्हारा इकराम, तो तुम वापस पलट आओ। तो उसने जब बिलीव नहीं किया तो फिर इन्होंने उसको दिखाया कि ये निशानी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दी है। तो इसके ऊपर वो बिल्कुल लाजवाब हो गया कि ये तो वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामा को वो पहचानता था। वो वापस आया इनके साथ उमेर के साथ, देखिए खालिस दोस्त कितना फायदा देता है, ये होती है खैर ख्वाही, ये सच्ची खैर ख्वाही और सच्ची दोस्ती होती है कि अपने दोस्त या अपने कजन भी थे, बेस्ट फ्रेंड्स भी थे, उनके लिए वो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये लेके गए और उनको ये थी कि ये किसी तरह मुसलमान हो जाए। तो जब वो आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज से अभी फारिग हुए थे, हरम में थे, तो सफवान अभी सवार ही था अपनी सवारी पर, और वहीं से वो कहने लगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सलाम फेरा तो कहने लगा कि उमेर ने मुझे आपके आके बताया कि आपने मुझे अमान दे दी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ हमने अमान दे दी। तो फिर उसने कहा, पूछा कि कितने अर्से की आपने मुझे अमान दिया, यानी उसने कहा कि 2 महीने, नहीं उसने कहा 2 महीने के लिए मुझे अमान दे दें, फिर 2 महीने की अमान होनी चाहिए मेरी। यानी आप इससे अंदाजा कीजिए कि उसने ये नहीं सोचा कि चलो मुझे अमान तो मिल गई है, उल्टा कह रहा है मुझे 2 महीने के। आप सोचते होंगे शायद उसने फौरन कह दिया अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह और मुझे अमान दे दी तो बहुत अच्छी बात हो गई, उसने कहा मुझे 2 महीने की मोहलत दे। आगे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे 4 महीने की मोहलत है। इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन था कि ये दीन सच्चा दीन है और ये अपनी हकानियत जरूर दिखाएगा। देखिए दो चीजें थी इस्लाम में जिन्होंने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, एक दीन इस्लाम की हकानियत और दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार अखलाक। ये दोनों चीजें मिली थी, तो फिर इनमें से एक चीज मिसिंग हो, आपका अखलाक कितना भी अच्छा हो लेकिन जिस चीज की आप दावत दे रहे हो वो हक ही नहीं है, वही फ्लिमजी है, उसी की कोई बेस ही नहीं है, तो कैसे कोई वो ईमान लाएगा। ठीक है, जैसे ईसाइयत। दूसरी चीज क्या है, अगर आप हक बात कह रहे हैं लेकिन आपका अखलाक इतना बुरा है तो बाद में आके कोई आपके हक बात सुनेगा ना, पहले तो आपका अखलाक देखेगा। तो आपने तो उसको दूर से दरवाजे से ही भगा दिया, क्या आप उसको पेश करेंगे, सुनाना तो बाद की बात है, कोई आपके पास बैठेगा, कोई आपसे सुनना चाहेगा तो आप सुनाएंगे। तो ये दो चीजें मिली थी तो फिर इस्लाम फैला था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है तुम्हें 4 महीने की मोहलत है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर ये सवारी से नीचे उतरा, यानी उसको इतना डर लग रहा था कि इन्होंने मुझे छोड़ना नहीं। अच्छा अब हुआ ये कि जब हुनैन की तरफ मुसलमान गए हैं इसके बाद, तो تو غزوہ حنین میں اسلحے کی بہت ضرورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلحہ مانگا. وہ بڑا ہوشیار تھا، کہنے لگا آپ میرے سے زبردستی اسلحہ مانگ رہے ہیں یا پھر مجھ سے ادھار لینا چاہتے ہیں؟ رول تو ان کا ہی تھا نا، آپ زبردستی مجھ سے کر رہے ہیں یا ویسے مجھ سے ادھار لے رہے ہیں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت بڑا جواب تو سنیں، فرمایا کہ تمہاری مرضی اور خوشی سے ادھار لے رہا ہوں، اور اس چیز کی ضمانت ہے کہ اسی طرح تمہیں واپس ملے گا. تمہاری مرضی ہو تو دے دو، نہیں مرضی ہو تو نہ دو. صفوان نے اسلحہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا، اور جب یہ حنین ہوئی تھی، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، تو شروع میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے. اس وقت اس کا ایک یعنی کزن تھا، اس نے قلدہ بن حنبل، یہ اچھا یہ بھی اس میں شامل ہوا تھا، حالانکہ یہ کافر ہی تھا، لیکن یہ لوگ بھی ساتھ گئے تھے، کفار میں سے بھی کچھ لوگ، کیونکہ ابھی تک مکہ میں ایسے لوگ تھے جو ابھی تک کافر تھے، سب مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی تک بھی لوگ تھے. آپ دیکھیں گے لوگوں کو، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض لوگوں کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ہم صبر کے ساتھ ان کے ساتھ چلتے رہے تو ایک دن ہو سکتا ہے ان کو کون سی بات، کیا چیز ان کو کلک کر جائے اور وہ ان کے اسلام لانے کا سبب بن جائے. اب آپ دیکھیں گے کہ اس معاملے میں بھی کیا ہوا، ابھی تک یہ وہ 4 مہینے کی جو مہلت ہے نا، ابھی وہ سٹارٹ ہوئی ہے. تو یہ ساتھ گیا ہے صفوان بن امیہ، کتنے بڑے مجرم کا بیٹا ہے. اور آپ دیکھیں اکرمہ بھی ابو جہل کا بیٹا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے آپ کے اوپر، کیا فرماتے تھے اپنے صحابہ کو کہ اکرمہ کے سامنے ابو جہل نہ کہا کرو، اس کو تکلیف ہوگی کہ اس کا باپ ابو جہل، ابو الحکم اس کو کہتے تھے نا ویسے وہاں پہ حکمت کا باپ، تو ابو جہل نہ اس کے سامنے کہا کرو. سبحان اللہ. تو یہ بڑے بڑے مجرموں کے بیٹے، یہ جو نیکسٹ جنریشن، جو نیکسٹ لیڈرشپ تھی نا، یہ وہ تھی، صفوان ہو گیا، اکرمہ ہو گیا، یہ لوگ اگلی جنریشن کے لوگ تھے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کبھی بھی باپ کو دیکھ کے بیٹے کو جج نہ کرو، یا بیٹے کو دیکھ کے باپ کو جج نہ کرو. ہم کہتے ہیں نا نہیں ہے، ایک ہی ہوں گے سارے، وہ تو ایسا ہے تو پھر یہ بیٹا بھی ایسا ہی ہوگا، دیکھنا. یو نیور نو. حضرت اکرمہ کے بارے میں جانتے ہیں آپ کے، کیسے ان کی وفات ہوئی تھی؟ کسی کو پتا ہے کیسے ان کی وفات ہوئی تھی؟ اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ سب کو پتا ہے. ویسے وہ ابھی یہ بھی کہیں گے، یہ صفوان. تو اچھا ابھی بتاتی ہوں. تو ان کا جو قدم تھا، اس نے آ کے کہا، اتنا خوش ہوا کہ مسلمانوں کے تو قدم اکھڑ گئے، کہنے لگا دیکھو صفوان، آخر یہ جادو ٹوٹ ہی گیا کہ مسلمانوں کا. اب کافر جو تھے ساتھ ایسے ہی چلے ہوئے تھے، لیکن نہ کوئی زیادہ ان کا کوئی کارنامہ نہیں تھا، بس ساتھ ہو گئے تھے. تو صفوان نے کہا اپنی زبان کو لگام دو، اللہ کی قسم قریش کا آدمی میرا سردار اور آقا بنے، یہ میرے لیے بنو حوازن کے اوف کے غلبے سے کہیں زیادہ بہتر اور محبوب ہے. ان کے اندر قبائلیت تھی نا، ابھی ٹرائبلزم، کہ میرے خاندان یا قریش کا کوئی بندہ وہ میرا آقا بن جائے، وہ مجھے زیادہ بہتر ہے کہ میں ان کو اپنے سر پہ بٹھاؤں، تو اس بات پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تھی کہ جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کے حق میں ہو گیا، اور مسلمانوں کو اس جنگ میں اس قدر مال غنیمت ملا کہ خیبر کو بھی پیچھے چھوڑ گیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ ایک، آپ لوگوں نے یہ حدیث میں سنا بھی ہوگا، پڑھا ہوا ہے، کہ ایک وادی پوری بکریوں کی اور اونٹوں کی بھری ہوئی تھی. تو یہ اس کو دیکھ کے حیران تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو دیکھ کے حیران ہو رہے ہو؟ تو کہنے لگا کون نہیں اس کو دیکھ کے حیران ہو پریشان ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جاؤ، یہ سب تمہارا ہے. تو یہ اتنا یعنی اوور ایکسائٹیڈ اور وہ ہو گیا کہ، اور کہنے لگا اپنی قوم میں جا کے یہ ضرور اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی اتنا بے نیاز ہو. دیکھیں نا، اگر مجھے $1 بلین مل جائے تو میں یہ تو نہیں بانٹتی پھروں گی، چلو تمہیں ملین دے دیا، تمہیں ملین دے دیا، فلانا تمہیں سارا دے دیا، اور خود کنگال ہو کے بیٹھ جاؤ. پہلے تو میں کہوں گی پہلے میں خود سمیٹ لوں. یہ ایک نبی کی شان ہو سکتی ہے کہ ان کو پرواہ نہیں ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس وقت اپنا گھر بھر لیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو گھر میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کوئی عام آدمی، یہ صرف اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں جو اتنے بے نیاز ہوتے، جن کو پرواہ نہیں ہے دینے پہ. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کے رسول سے شدید بغض رکھتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت سے مجھے اتنا مال عطا کیا اور وہ مسلسل مجھے مال دیتے رہے، مجھے نوازتے رہے، حتیٰ کہ میری نگاہوں میں محبوب ترین شخصیت ہو گئے۔ اس سے آپ کو پتا چلا بعض لوگوں کو آپ دیتی ہیں اس سے ان کے دل اس طرف کو مائل ہو جاتے ہیں۔ تالیف قلب کے لیے آپ زکات دے سکتے ہیں، وہ بھی اسی طرح آپ لوگوں کے دل کو مائل کرنے کے لیے۔ تو دیکھیں ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے۔ اس میں اب یہ انہوں نے 4 مہینے کی مہلت تو مانگی تھی، لیکن 3 ہفتے ہی گزرے تھے کہ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ۔ آپ دیکھیں اکرمہ نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کبھی قرآن نہیں سنا ہوگا، قرآن نے نہیں اس کو امپریس کیا، مگر وہ حالات کے اندر جب آیا تو وہ چیز نے اس کو کلک کر دیا۔ ان کے لیے کیا چیز بن گئی، اتنا مال دینا بن گیا۔ تو آپ کو پتہ نہیں ہے، کبھی آپ اتنا سناتے رہے، کوئی درس میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کچھ اتنا سناتے رہے، کچھ اثر نہیں۔ کوئی کی ایسی کوئی بات کر دیتا ہے اور آپ کو وہ اتنی کلک کرتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بس زندگی بدل گئی اس کے بعد۔ تو ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں آپ ہر ایک کو سوچیں کہ ان کو ایسی بات کہیں گے تو یہ اس چیز سے امپریس ہو جائیں گے۔ ہر ایک انسان کا مزاج الگ ہوتا ہے، ہر ایک کی شخصیت الگ ہوتی ہے۔ کسی کو کوئی بات، اور ہر ایک کا ٹائم ہوتا ہے، کسی کا کوئی بات کسی وقت لگ جاتی ہے دل کو، کسی کو کوئی واقعہ دل کو لگ جاتا ہے۔ ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ سینیریوز ہیں، سب کا ایک نہیں ہے۔ تو یہ ایک ہو گئے۔ اور زہیر بن ابی امیہ، یہ کون تھے؟ یہ بھی آپ نہیں، یہ امیہ سے نہیں کوئی تعلق، یہ آپ پیچھے آئیں اپنی بک کے اندر پیج نمبر 123 پہ، جہاں پہ آپ دیکھیں کہ 5 صحیفہ 4 اور بائیکاٹ ختم۔ 5 اشراف قریش میں سے پہلا ہشام بن عمر بن حارث تھا، جو بنو لوئی سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ شخص زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی عاتقہ کا بیٹا تھا۔ تو یہ بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے۔ اور سہیل بن عمر، سہیل بن عمر کون تھا یہ تو پتا ہوگا، جی سہیل بن عمر بھی ایسا تھا کہ یہ بھی فرار ہو گیا تھا، یہ بھی بھاگ گیا ہوا تھا۔ اور جب یہ بھاگ گیا تو اس کے بعد اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ یہ دین حق ہے اور مجھے اسلام لے آنا چاہیے، اور یہ واپس آ گیا تھا اور اس نے معافی مانگی تھی اور پھر یہ اسلام لے آیا تھا۔ تو یہ کچھ لوگ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا تھا کہ یہ جب آ رہا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر یعنی یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے، اگر یہ حق دیکھ لے گا تو ضرور ایمان لے آئے گا۔ اور اس کو بھی یہی ڈر تھا کہ جی، تو یہ بھی ایمان لے آئے تھے، مگر دیکھیں کہ اتنی دیر لگی ان کو ایمان لانے میں، حالانکہ بہت یہ سمجھدار آدمی تھے۔ اور آپ کو پتا ہے باقی لوگ تو جو مکہ کے دوسرے باشندے تھے، وہ تو جوک در جوک ایمان لے کر آ رہے ہیں، اس کو دیکھا اس کو دیکھا، وہ بھی ایمان لے آیا۔ ابھی میں پچھلے دنوں گروسری کے اوپر گروسری کے لیے گئی، تو میں وہاں پہ یہی دیکھ رہی تھی کہ یعنی ایک قوم کے بارے میں، بت پرست قوم کے بارے میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھو یہ اسی طرح بت پرست وہ بھی تھے، لیکن ضروری نہیں ہر ایک کو بس سمجھ آ گئی کہ ہاں اسلام حق ہے تو پھر وہ ایمان لے۔ بعض لوگ دیکھا دیکھی چل پڑتے ہیں، جب سارے جا رہے ہیں تو بس اچھا چلو مکہ فتح ہو گیا، اور ایک جیسے فیشن نہیں بن جاتا، یہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے، تو سبھی جا رہے ہیں تو وہ بھی ایمان لے، پھر بعد میں ایمان ان کے اندر پختہ ہونے لگتا ہے، شروع سے نہیں، پہلے دن سے کہ وہ اتنے پکے ایمان لے ان کو بس سب چیز ہے۔ وہ کم لوگ تھے، باقی وہ لوگ تھے مکہ والے جو بس آ گئے، فتح ہو گیا تو بس ٹھیک ہے اسلام لے۔ تو یہی سوچ رہی تھی کہ دیکھو آج بھی اگر اسلام کا ایسا غلبہ ہو تو کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ ان کو دیکھتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا چڑھتے سورج کو سلام، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ ہے جو قوم آگے جا رہی ہے۔ آج بھی کیا ہے، کچھ قومیں ایسی ہیں جو دنیا میں ترقی آتا ہے، ہر کوئی ان کو کاپی کر رہا ہے، بغیر دیکھے سمجھے سوچے اندھا دھند ان کو فالو کر رہے ہیں، چاہے وہ کچھ الٹا بھی کر رہے ہیں اس کو بھی فالو کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر بہت اوپر ہے۔ تو جو قوم بھی عروج پہ جا رہی ہوتی، بعض لوگ ایسے ہی ساتھ لگ جاتے۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ حضرت اکرمہ کی یرموک میں ان کی شہادت ہوئی تھی، جنگ یرموک میں، آپ کو پتا ہوگا جہاں پہ یہ واقعہ آتا ہے کہ 3 صحابہ تھے جن کی جان نکلنے کے قریب تھی، और एक लड़का पानी लेकर आया। पहले सहाबी के पास आया तो उन्होंने साथ से आवाज आई, कोई और पानी पानी पुकार रहा था। उन्होंने कहा कि उसको दे दो। उसके पास गए तो एक और आवाज आई, पानी पानी। तो जो वो थे जख्मी हालत में पड़े हुए हैं और जान हालत में है, तो कहते हैं, इशारा करते हैं कि उसके पास चले जाओ। जब तक उसके पास जाते हैं उस वक्त तक वो खत्म हो गए। वापिस आते हैं ये भी दुनिया से जा चुके हैं। पहले के पास आते हैं तो ये भी दुनिया से चले गए। तो ये क्या था? ये एक उस्मान बिन उमैया और एक इकरमा, ऐसे इनकी शहादतें हुई थी। तो अल्लाह ताला कि हाँ इन्होंने यानी पक्की और सच्ची एक तरह से आप कह सकते हैं कि तौबा की थी, कि अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमाई, इनको ईमान वो अता फरमाया कि फिर शहादत के दर्जों पे भी पहुंचे। और बाप देखें कैसे, और यानी ऐसे भी दुनिया में हो जाता है। अल्लाह अकबर। और ये सुहेल बिन अमर भी जब वापस आया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला था, तो इसको ये था, वैसे इसका नाम वांटेड की लिस्ट में नहीं था, लेकिन इसको ये था कि मैंने जो काम किया हुआ इसके बाद जज़ायर हुदैबिया में किस तरह से अकड़ दिखानी और ऐसे करना और अबू जंदल को भी नहीं जाने दिया और किस, तो इसको ये था कि मुझे तो अब नहीं रहने देंगे। लेकिन फिर उसके बाद इसके दिल में अल्लाह ताला ने इस्लाम डाला। तो जब ये आया तो ये आ रहा था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस की तरफ अमान तलब करने, किसी ने आके कहा कि इसको अमान चाहिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ हम इसको अमान देंगे। फिर उसके बाद ये आपकी मजलिस में आने लगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि जब सुहैल आए तो उसको इज्जत देना और उसकी तरफ ऐसे मत देखना कि नफरत से देखो या इस तरह से, क्योंकि मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि वो किसी तरह भी अनईजी फील करे और इस्लाम से दूर हो जाए। तो फिर ये आया था और उसने इस्लाम कबूल किया था, लेकिन फौरी इस्लाम उसी वक्त नहीं लाया था, बाद में। पता कि नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त के बाद उम्मे हानी बिन्त अबी तालिब के घर में दाखिल हुए और गुसल करके 8 रकत फतह की नमाज पढ़ी, हर 2 रकत पर सलाम फेरा। ये आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी जब तशरीफ लाई हैं, ये हम हदीस की भी किताब में पढ़ चुके हैं, जो तशरीफ लाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चादर ताने खड़ी नहीं थी। उस जमाने में कोई बाथरूम नहीं होते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुसल फरमा रहे थे। उम्मे हानी जब दाखिल हुई तो आपने पूछा कि कौन है, तो फरमाते उम्मे हानी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको वेलकम किया। उसके बाद आपने गुसल के बाद नमाज पढ़ी और दुहा की जो नमाज है, इस हदीस को सिवाय उम्मे हानी के और किसी ने नरेट नहीं किया, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते नहीं थे, मगर उम्मे हानी ही से ये रिवायत हमें मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुहा की 8 रकते पढ़ी। तो इसका मतलब दुहा का वक्त कौन सा होता है? जब सूरज खूब चढ़ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं, जैसे जैसे एक इशराक का वक्त होता है ना, इशराक का शुरू का होता है उसके, जब अभी सूरज बहुत गर्म नहीं होता, लेकिन जब सूरज गर्म हो जाए, जैसे 10 बजे का 11 बजे का ये टाइम जब सूरज अच्छा तेज हो जाए गर्म, उसमें ज्यादा पढ़ना अफजल है। तो 2 भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ 6 भी पढ़ 8 भी पढ़ सकते हैं। उम्मे हानी ने अपने 2 देवरों को पनाह दे रखी थी। इनके जो देवर थे, इनके ससुराल वाले भी अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, हजरत अली के साथ इनकी कुछ रंजिश चल रही थी पहले से, तो अब उनको ये डर था कि हजरत अली हमें कत्ल ना कर दें, तो उन्होंने उम्मे हानी से के घर में पनाह ले रखी थी और उम्मे हानी ने फरमाया कि मैंने उनको अमान दे दी है। तो उस वक्त हजरत अली इनको कत्ल करना चाहते थे, उम्मे हानी ने पूछा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसे तुमने पनाह दे दी उसे हमने पनाह दी। इससे पता चलता है कि अगर मुसलमानों में कोई बच्चा औरत मर्द किसी को भी पनाह दे दे, अगर इस्लामिक लॉ हो तो किसी को भी पनाह दे दे, तो वो तमाम मुसलमानों की तरफ से पनाह समझी जाती है। ऐसे नहीं कि औरत ने दे दिया तो इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है तो ये नहीं दे सकती, नहीं, कोई औरत भी देगी तो वो अमान है उसको। जी हजरत अली की बहन उम्मे हानी है, उम्मे हानी बिनते अबी तालिब। काबे की छत पर अजानी बिलाली। अब ये सबसे प्यारी एक बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको अजान देने के लिए मुंतखब फरमाया कि आप से अगर कोई पूछे कि पहली अजान इस्लाम में काबे में किसने दी है, तो वो हजरत बिलाल। और अगर बिलाल वो आवाज है जो मक्के की गलियों में घूमती थी, गूंजती थी, आहदुन आहद आहदुन आहद, जब इनको टॉर्चर किया जाता था तो ये आवाज थी जो मक्के की गलियों में घूमती थी, आज वही आवाज अल्लाह ने चुनी के काबे में अजान दी। अल्लाह ताला कॉम्पेंसेट करता ना वैसे ही जैसे इंसान का अमल होता है, जो अच्छा अमल भी है उसकी भी जजा वैसी है, गुनाह भी इंसान करता है तो उसकी भी सजा उससे मुमासलत रखती होगी। आप देखें तो वो ही आवाज थी ना कि वो कहते थे कि क्यों आप इतना करते हैं, अगर आप ये कहना छोड़ दें एक दफा इनके बुतों का नाम ले लें ताकि ये आपको छोड़ दें, कहते थे आहद आहद आहद, यही एक गर्दान थी उनकी। तो नमाज जोहर का वक्त हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया और उन्होंने काबा की छत पर अजान दी। ये गलबा इस्लाम के ऐलान का हम माना था और ये जिस कदर मुशरिकीन को नागवार था इसी कदर मुसलमानों के लिए खुशगवार था। क्यों मुशरिकीन को क्यों इतना नागवार था, इसलिए क्योंकि क्यों आप क्यों समझते हैं क्यों उनको उनको इतना क्यों नागवार गुजरा कि ये
गुलाम दे रहे थे,
इसलिए कि वो गुलाम थे। ये क्या हैसियत रखता है और हमारे आज काबे पे ये अजान दे रहा हो। आपको पता है उनके अंदर तो ये ट्राइबलिज्म और ये चीजें इतनी ज्यादा थी और क्या वो समझते थे कि ये एक हबशी काला गुलाम जिसको हम कल तक मार मार के हलकान कर चुके थे वो अजान देगा काबे पे, ये शर्फ इसको हासिल होगा। इसका अंदाजा आप इससे लगाई है जो मैं आपको वाकया बताने लगी कि उनके दिलों पे गुजर क्या रही थी और वो कैसा इसको समझ रहे थे। इस वक्त अबू सुफियान बिन हर्ब, अताब बिन उसैद और हारिस बिन हश्याम काबे के सहन में बैठे हुए थे, ये तीनों मिलके बैठे हुए। अब इनमें मुसलमान कौन है, अभी सुफियान मुसलमान है, बाकी दोनों मुसलमान नहीं है, ठीक है। अताब ने कहा अल्लाह ने असीद को, असीद कौन है, अताब बिन असीद मतलब अताब का बाप, अल्लाह ने असीद को ये शर्फ बख्शा है कि वो पहले ही फौत हो गए और उसने ये नया सुन ये अजान नहीं सुनी, वरना उन्हें एक नागवार चीज सुननी पड़ती है। शुक्र है वो पहले मर गए इस दिन को देखने से पहले कि ये काला हबशी अजान देगा यहाँ पे, यानी अपने बाप के लिए कह रहा है कि देखो शुक्र है कि वो उस मेरे बाप ने ये दिन नहीं देख लिया। यानी कितना उनके अंदर ये तासुब था कि ये क्या चीज है, ये ना जाहलियत की बातें जो अगर आज हमने अडॉप्ट किया तो हमने जाहलियत की एक चीज अडॉप्ट की हुई है, ये इस्लाम के तरीके नहीं है। और इस्लाम का तरीका होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक को हुक्म देते कि आप खड़े होकर अजान दे दें, किसी और सहाबी को हुक्म दे देते जो बड़े बहुत कुरैश में बड़े कोई मकाम और खानदान वाले होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को हुक्म दिया, क्या इस्लाम नहीं ये हमें सिखाता कि किससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का रंग क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का कबीला क्या है, किसी की नस्ल क्या है, क्यों नहीं हमसे ये चीजें जाती, क्यों नहीं जाती, ये हमारे अंदर है। जैसे कि ना मतलब जैसे एक बीज बोया हुआ ना, अपने खानदानों पे फखर, अपनी लैंग्वेजेस पे फखर, अपने कबाइल पे फखर, अपनी नेशनैलिटीज पे फखर। और आज देखिए हमारा क्या हाल है कि जब हम कहते हैं ना हमें बड़ा अच्छा लगता है कि इत्तेहाद हो मुस्लिम उम्मा के अंदर, हम अपने अंदर तो उससे तो ये चीज निकाल नहीं सके अभी तक, पूरी वर्ल्ड में हम कैसे देख सकते अगर इंडिविजुअल्स के अंदर ये चीज नहीं निकली कि हम अपने आपस के अंदर छोटी सी कम्युनिटी के अंदर रहते हुए ये इत्तेहाद नहीं पैदा कर पाते। और हम किसी को इस बेस पे देखते हैं कौन क्या लैंग्वेज बोलता है और कौन किस नस्ल से किस कंट्री से है। इवन हमने मस्जिदों के नाम रखे हुए, ये उनकी मस्जिद है, ये उनकी मस्जिद है, ये उनकी मस्जिद, हमने तो मस्जिदें भी बांट दी। तो उसके बाद इस पर हारिस ने कहा सुनो वल्लाही अगर वल्लाही अगर मुझे मालूम हो जाए कि वो हक पे हैं तो मैं तो इनको इनका पैरोकार बन जाता। यानी वो कह रहा है कि यानी अगर ये हक पे होते ना, यानी उसको ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हक पे नहीं, तो मैं इतना समझदार हूं कि मैं तो खुद इनको फॉलो करता। अच्छा अब क्या हुआ, अबू सुफियान ने इस पे कहा क्या कहा, अबू सुफियान ने कहा देखो अभी मैंने आपको बताया था ना अभी अबू सुफियान के दिल में वैसे ईमान दाखिल नहीं हुआ, शहादत तो ले ली है लेकिन ईमान वैसे दाखिल है। तो अबू सुफियान ने कहा देखो वल्लाही मैं तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अगर मैं बोलूंगा ना तो ये कंकरियां भी
میری بات کی اطلاع جا کے اس کو دے دے گی. یہ پتا ہے کہ وہ کچھ اللہ کے نبی ہیں لیکن سرینڈر نہیں کرنا, یعنی یہ کنکریاں بھی جا کے اس کو اطلاع دے دیں گی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا تم لوگوں نے ابھی جو باتیں کی ہیں ان کی اطلاع مجھے مل چکی ہے. پھر آپ نے ان کی گفتگو ہر بحرف ایک ایک لفظ کے ساتھ دہرا دی, تم نے یہ کہا, تم نے یہ کہا اور تم نے یہ کہا. اس پر حارس اور عطاف تو بول اٹھے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کی قسم کوئی اور شخص ہمارے پاس تھا ہی نہیں جو ہماری یہ بات سن رہا. اگر ہمارے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو ہم سمجھتے کہ اس آدمی نے آپ کو اطلاع دی, اور نہ ہی خود وہاں سے اٹھ کے ابھی گئے تھے. اس کے بعد ابو سفیان کے دل میں ایمان داخل ہوا کہ واقعی یہ اللہ کے نبی. میں آپ کو بتایا نا کہ لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں, ہر ایک کے مزاج مختلف ہے. ابو سفیان کے دل میں کس طرح ایمان داخل ہوا, ان لوگوں کے دل جو ابھی ایک لمحہ پہلے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ سچے ہوتے تو میں تو خود سب سے پہلے ان کو فالو کروں, اس کو کیا بات کلک کر دیں, ہر ایک کو ڈفرینٹ بات کلک کر دیں. لوگوں کے ہم مزاج کو سمجھیں, اس مطابق ان کے ساتھ ڈیلنگ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج کو سمجھتے تھے, اس طرح سے لوگوں کو کام دیتے تھے, ان سے کام لیتے تھے, اس طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کرتے تھے. پتہ ہے ابو سفیان کو اعزاز پسند ہے, پتہ ہے عثمان بن امیہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے پاس مال بہت ہو, پتہ ہے ہر ایک کے ساتھ کیا چیز ہے. تو جب ہم لوگوں کو سمجھنے لگیں گے نا اس طرح سے, تو ہم بہت اچھی طرح سے اپنی بات کو بھی پہنچا سکیں گے. ایون ہم اپنے گھروں میں, اگر ہم اپنے گھروں میں بھی مزاج کو سمجھنے لگے, بعض لوگوں کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں بنتی, وجہ کیا, مزاج کو نہیں سمجھ. اگر آپ اپنے ہسبینڈ کا مزاج سمجھ لیں کہ آپ کے ہسبینڈ کو مزاح پسند ہے, ہنسی مزاق پسند ہے, اب یہ نہیں کہ میں تو نہیں ہنسی مزاق کرتی, میں تو اب کلاسیں لینے شروع ہو گئی ہوں اور اب تو میں بس یہ کیا آپ نے نہیں, پھر آپ ان کو اس کے مطابق ڈیل کریں. اگر آپ کے ہسبینڈ ایسے ہیں جو لوگوں میں سوشلائز کرنا چاہتے ہیں, تو اگر آپ بالکل الگ تھلگ رہنے والی ہیں اور مجھے یہ نہیں پسند ہے اور یہ نہیں اچھی بات ہے اور ایسے نہیں ہونا چاہیے اور مجھے نہیں ایسے ہنگامہ پسند, تو پھر اسی لیے گیٹ الانگ نہیں کر پاتے. اگر آپ چاہتے ہیں کسی کے ساتھ بھی گیٹ الانگ کرنا, اس کے مزاج کو سمجھنا شروع کر دیں, آپ اس کے ساتھ گیٹ الانگ کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. چاہے آپ کے بچے ہیں, چاہے آپ کے بہن بھائی ہیں, چاہے آپ کے پیرنٹس ہیں, ایون ماس پیرنٹس کی کسی کوئی چیز کو پسند کرتے ہیں, وہ بات کرنا چاہتے ہیں, بچے کہتے ہیں نہیں یہ صحیح نہیں, لیکن اگر آپ نے ان کے ساتھ گیٹ الانگ کرنا ہے نا, تو ان کی طبیعت کو سمجھ کے اس مطابق سے بات کریں. اسی طرح جب لوگوں کو ایڈریس کریں, کسی لوگوں سے آپ نے کام لینا ہے, پوری ٹیم ایک جیسی نہیں ہوتی, تو سمجھے پہلے لوگوں, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام, کیا ٹائم تو نہیں ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی فتح مکمل ہو چکی, تو انصار کو اندیشہ ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مقیم نہ ہو جائیں. کیوں, وجہ کیا تھی, بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بلونگ کرتے تھے, اور ان کو اب یہ ڈر ہو گیا کہ اب تو مکہ فتح ہو گیا, یہ ان کا وطن ہے, یہ پہلے تو ٹھیک ہے وہاں سے مطلب مجبوراً نکلے تھے, اب کہیں ایسا نہ ہو کہ واپس ان کے پاس چلے جائیں. تو ان کے بارے میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایسے حالات میں انصار میں سے کچھ لوگ آپس میں کہنے لگے, اللہ کے رسول بھی آخر ہیں تو انسان ہی نا, ان کے دل میں بھی اپنے شہر کی محبت آ ہی گئی اور اپنے خاندان کی الفت آ گئی, یعنی ان کو یہ تھا کہ اب نہیں یہ ہمارے ساتھ رہیں گے, اب یہ انہوں نے ہمیں چھوڑ جانا ہے, اور ظاہر ہے یہ ان کی ایک محبت تھی کہ اب ان کو کیا ہماری ضرورت رہے گی. ابو ہریرہ بتاتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی, اور ہمیں پتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو ہم میں سے کوئی بھی آپ کی جانب آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا. الغرض جب وحی کا نزول ختم ہوا تو اللہ کے رسول نے آواز دی, اے انصار کے لوگوں, انہوں نے جواب دیا, اے اللہ کے رسول ہم حاضر, لبیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا, کیا تم لوگوں نے ابھی یہ کہا تھا کہ اس شخص کے دل میں تو اس شہر کی محبت گھر گئی. انصار نے جواب دیا, جی ہاں ہم نے ایسا ہی کہا تھا. آپ نے فرمایا, نہیں ایسا بالکل نہیں ہے, ہاں البتہ یہ ٹھیک ہے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں, میں نے اس شہر اور کنبے قبیلے کو چھوڑا تو اللہ کی خاطر اور چھوڑ کر تمہارے پاس آ گیا, سن لو اب زندگی گزرے گی تو تمہارے ساتھ اور موت آئے گی تو تمہارے درمیان. انصار نے یہ سنا تو لپک کر اللہ کے رسول کے گرد جمع ہو گئے اور زارو قطار رونے لگے اور عرض کرنے لگے, اللہ کی قسم ہم نے جو بھی کہا صرف آپ کی محبت میں کہا ہے, کہ آپ ہمیں کہیں چھوڑ کے نہ چلے جائیں. ہمارے کہنے کا مطلب صرف اللہ اور اس کے رسول کی طلب ہے اور بس. آپ نے فرمایا اور اللہ اور اس کا رسول تمہاری اس بات کو سچا جانتے ہیں اور تم نے جو کہا اس کی وجہ کو بھی قبول کرتے ہیں. کہ ہم نے مائنڈ نہیں کیا, میں نے مائنڈ نہیں کیا, اللہ کو بھی پتا اور اس کے رسول کو بھی کہ تم اس کی محبت میں ہی کہہ رہے. آپ کو پتا ہے ایک بات آپ کو یاد کراتی ہوں, میں نے اس لیے ٹیگ بھی لگایا یہاں پہ کہ آپ پیج 155 میں دیکھیں دوسری بیت عقبہ, کہ انہوں نے کہا تھا اس وقت یہ کہا تھا, حضرت براء بن معرور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, ہم یقیناً اس چیز پر آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں, لہٰذا آپ ہم سے بیعت لے لیجئے, ہم اللہ کی قسم فرزندان ضرب و حرب اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے, ہماری یہی ریت ہے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے. اتنے میں ابو الحیثم بن تہیان نے بات کاٹتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں اور اب ہم انہیں کاٹنے والے ہیں, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسا کر ڈالیں ہم تو لوگوں سے کٹ جائیں پھر اللہ آپ کو غلبہ عطا فرمائے اور آپ ہمیں چھوڑ کے اپنی قوم کی طرف پلٹ جائیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا نہیں بلکہ خون خون ہے اور بربادی بربادی ہے, یعنی ہم ایک ہیں, ہم جیئیں گی بھی تو ایک ساتھ اور مریں گی بھی, میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں, جس سے آپ جنگ کریں گے میں جنگ کروں گا, جس سے آپ صلح کریں گے میں صلح کروں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کو یاد رکھا. ہمیں بھول جاتا ہے کہ اچھا ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا, اتنا زمانہ پہلے کی بات ہے, یعنی 8 سال ہو گئے اور اس سے بلکہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے, یعنی اس سے اوپر ٹائم ہو گیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہے کہ میں نے یہ ان کے ساتھ عہد کیا تھا. اب یہ نہیں کہ اب پتہ مل گئی تو اب مجھے ان کی کیا ضرورت ہے, اب میرے اپنے میرے ساتھ ہو گئے. اکثر ایسے ہوتا ہے نا ہم کسی اور کے ساتھ تو تب تک لگے رہتے ہیں جب تک ہمارے اپنے ہمیں پیچھے کر, جب ہمارے اپنے آتے ہیں تو پھر آنکھیں ایسے پھیرتے ہیں ان سے کہ جیسے ان کی کبھی ضرورت ہی نہیں. تو جس نے آپ کے برے وقت میں اب جس وقت آپ کو ضرورت تھی جس نے اس وقت ساتھ دیا اس کو کبھی نہ بھولے, چاہے اس وقت آپ کے اپنے روٹھے ہوئے تھے اب آپ کو مل بھی جائیں لیکن ان کو نہ بھولے جس نے آپ کو کبھی کسی وقت میں اچھے برے وقت میں آپ کے ساتھ اچھائی کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے, دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ کی پناہ اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے. اس پر انصار مطمئن ہو گئے, ان کا خوف جاتا رہا اور وہ خوش ہو گئے. ان کے لیے تو خوشی یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مل جائیں. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 19 روز قیام فرمایا اور اس دوران آثار اسلام کی تجدید کی, مکہ کو آثار جاہلیت سے پاک کیا, یعنی بتوں وغیرہ کا لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ جس جس کے گھر میں کوئی بھی بت ہے بتوں کو توڑ دو. لوگوں نے سوچا کہ اب توڑنا کیا, وہ تو بناتے تھے نا بت, بنا کے تو بیچ دیتے تھے, جو بھی زائرین آتے تھے عمرے حج وغیرہ کے لیے ان کو بت بیچتے تھے, لوگ ان سے شوق سے زیادہ خریدتے تھے کہ یہ بھائی حرم کے بت ہے, یہاں سے خرید خرید کے اپنے کنٹریز میں لے کر جاتے. تو ان کو کہا کہ بیچنا بھی نہیں ہے, جو چیز حرام ہے وہ آپ بیچ بھی نہیں سکتے. تو ان کو کہا گیا توڑ دو بتوں, بت کسی نے نہیں رکھنا. تو یہ جاہلیت کی یہ شرک کی نشانیاں تھی. نئے سرے سے حرم کے ستون نصب کیے گئے اور آپ کے منادی نے اعلان کیا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ دے, بتوں کو رکھنا کی اجازت نہیں ہے, ہمیں بھی اپنے گھروں میں ایون ڈیکوریشن کے طور پہ بھی بتوں کو نہیں رکھنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ 19 دن قیام کیا تھا. کہاں پہ قیام کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, سوچیں کس جگہ پہ؟ امی کہانی کے گھر تو تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا گھر تھا. اچھا اسی کے اوپر میں آنا چاہ رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر حضرت خدیجہ والا تھا وہ تو کسی اور لوگوں نے آپ کو پتا یہاں سے جب گئے تو انہوں نے چھوڑنا تھوڑی تھا, مشرکین نے تو قبضہ کر لیا تھا وہاں پہ. پھر ابو طالب کا گھر تھا, وہ تو وہی گھر تھا. ابو طالب کے جو بیٹے تھے ان کے اندر جو عقیل تھے وہ حضرت علی تو ایمان لے آئے تھے, حضرت جعفر بھی ایمان لے آئے تھے, عقیل نہیں ایمان لے کر آئے تھے. تو انہوں نے اس اور طالب جو ابو طالب کے بڑے بیٹے تھے طالب وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے جس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی. تو اسی لیے تو ان کا نام کنیت ابو طالب ہے نا, طالب ان کے بیٹے تھے. تو وہ وفات پا گئے, اس کے بعد عقیل نے وہ ساری جائیداد بیچ دی, ساری اپنی باپ کی جائیداد وہ ان کے ہاتھ میں تھی, اس لیے کہ حضرت علی اور حضرت جعفر جو تھے وہ آپ کو پتا ہے مسلمان تھے, مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا, کافر مسلمان کا وارث. उनको तो उसमें से कुछ नहीं मिला था, इसलिए अकील ने सारी जायदाद बेच दी। अकील बाद में मुसलमान हो गए थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने सारी जायदाद बेच दी थी। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आए तो हज़रत अली चाह रहे थे कि हम वो ले लें अपना घर जिनको भी बेचा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया था कि अकील ने हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो फिर हम कहाँ रहे, और उनसे तो हम नहीं ले सकते इस तरह थीम पे। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजून में खैमा लगाया था, ये बात याद रखिए, हजून में खैमा लगाया था और हजून में रहे थे। हजून कौन सी जगह है? आज भी ये जगह वहां पर मौजूद है। अच्छा पीछे जाए फिर से, आप लोगों को ना बुक को दोबारा मेरे ख्याल अब मैं पढ़ाऊं। और सर वादा लिया था बैत में, अभी मैंने इस पेज पे आपको पेज नंबर 123 सहीफा चाक और बायकॉट खत्म। हजून के नाके पर सब जमा हुए और सहीफा चाक करने के लिए मुत्तफिका प्रोग्राम तय किया। पहले सहीफा भी यहीं पे इन्होंने करा था कि यहाँ पे इसको यानी ये जो बायकॉट का था, जिसके बाद शेबे अभी तालिब में जाके मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये सारे वहां पे मैसूर हो गए थे ना। तो ये जो सहीफा था, इस बायकॉट टोटल बायकॉट होगा, ये सहीफा इस जगह पे फाइनलाइज किया गया था हजून के मकाम के ऊपर यहीं पे। तो एक सिंबल है इस बात का कि जिस जगह पे आपने बायकॉट करने के लिए जमा हुए थे, आज देखो उसी जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाते बन के खैमा नसब। दिन बदल जाते हैं, और जब दिन बदलते हैं, देखिए दिन ना रात और ये दिन का जो निजाम है ना, ये हमें बड़ा कुछ सिखाता है। ये जो रात आती है तो ऐसे लगता है कभी दिन नहीं आएगा, ऐसा ही है ना, रात अंधेरी होती है ऐसा लगता है कभी दिन नहीं आएगा। और जो गम के भी अंधेरे होते हैं ना, इंसान को लगता है कभी नहीं ये छटेंगे। लेकिन जब दिन आता है तो मुझे कोई बताए कि क्या उसमें रात का एक भी ट्रेस होता है? अंधेरे की जरा भी रमक होती है? इंसान को भूल ही जाता है कभी इसी आसमान पे रात भी थी। इसी तरह जिंदगियां, जिंदगियों में भी जब परेशानियां गम तकलीफें आती हैं, ऐसा लगता है कभी ये रात नहीं कटेगी। लेकिन जब दिन आता है ना, और अल्लाह दिन लाता है, कभी भी इब्तला हमेशा की नहीं होती, जब दिन आता है तो एक भी रमक भी बाकी नहीं रहती उस परेशानी की। इंसान फिर सोचता है हाँ वो देखा दिन कैसे होते, अल्लाह दिन फेर देता है। वो ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनके लिए इन्होंने इतना सोचा था, ये क्या कमजोर, ये क्या बेसहारा, ये क्या, इनका बायकॉट करो और इनको बाहर निकाल। वही फाते बन के वहां पे बैठे, कितनी बड़ी ये अल्लाह ताला की निशानी थी जो अल्लाह ने दिखाई सबको। फिर उज्जा सबा और मनात का खात्मा, ये सिर्फ पढ़ लेते हैं। 25 रमजान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 सवारों के साथ हजरत खालिद बिन वलीद को उज्जा और उसका बुत खाना ढाने के लिए नखला रवाना किया। घरों के जो इंडिविजुअल बुत थे सबको वो तो तोड़ने का हुक्म दे दिया, लेकिन कई बड़े बड़े बुत भी थे जिन उज्जा लात मनात, इनका तो कुरान में भी जिक्र है ना, तो ये उज्जा इनका बहुत बड़ा बुत था। तो हजरत खालिद बिन वलीद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि उसको तोड़ के आए। तो इसका जो मजावर था उसने क्या किया, कुल्हाड़ा लेके उज्जा के गले के अंदर डाल दिया और कहा कि उज्जा तू अब अपनी हिफाजत खुद कर, मैं तो अब जा रहा हूँ, भाग रहा हूँ। तो उसने जब देखा तो खालिद बिन वलीद आ रहे हैं इस तरह से, तो उसने कहा ये नहीं, ये तो आप खुद ही अपनी हिफाजत कर। फिर उसके बाद जब देखा कि इन्होंने इसको उठा दिया, वो लोगों के लिए भी एक वो था कि ये कितनी हेल्पलेस है, तो अपनी मदद नहीं कर सकते। फिर वो लोग इस्लाम ले आते थे जब बुतों को टूटते भी इस तरह देखा। जब हजरत खालिद बिन वलीद ने जाकर उसे उठाया, ये मुशरिकीन का सबसे बड़ा बुत था। अच्छा एक बात बीच में रह गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजून में थे और वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 19 दिन कयाम फरमाया है ना, तो ये भी बात लिख लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 19 दिनों में कसर नमाज फरमाई है। और ये रमजान चल रहा है अभी, देखे 25 रमजान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को भेजा, तो इसमें कई खुतबे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए लोगों के अंदर से, ये चीजें के शेर को खत्म करने के लिए, कबायली हमीयत को खत्म करने के लिए, और बहुत सारी चीजों के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे दिए थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान ही में हजरत अमर बिन आस को सुवा नामी बुत ढाने के लिए रवाना किया। ये भी हुजैल का सबसे बड़ा बुत था। इसका स्थान मक्का से शिमाल मशरक में 150 किलोमीटर के फासले पर राहत नामी मकाम पर था। हजरत अमर ने इसे जाकर ढाया और इसका मजावर बुत की बेबसी देखकर मुसलमान हो गया। آپ دیکھ لیں، یہ بھی ایک بڑا بت تھا جس کو ختم کیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن زید اشلی کو اسی ماہ رمضان میں 20 سوار دے کر منات کی جانب روانہ کیا. یہ خدعید کے پاس مشلل میں تھا، یہ اور یہ کلب خزا، غسان اور اوس اور حضرت کا بت تھا. حضرت سعد نے جا کر اسے توڑ دیا اور یہ بت خانہ ڈھال دیا، یعنی بتوں کو ہر طرف سے مٹا دیا گیا، شرک کی نشانیاں تک مٹا دی گئیں. اور اگر آپ رحیق المختوم آپ کے پاس ہے تو اس میں آپ پڑھ لیجئے گا، یہ بعض بتوں کے پاس ان میں سے ایک بت کا واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت بال کھلے ہوئے اور ننگی اور ایسے اور ہائے وائے کر رہی اور ایسے کر رہی اور وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی بت کے پاس. آپ نے دیکھا کہ یہ شیطانی چیزیں یا جنات ہے یا تین بھی اس قسم کی جگہوں پر یا اس قسم کے لوگ بھی ایسی جگہوں پہ اپنا ڈیرا جما لیتے ہیں جو شرک کی ہوتی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو پتہ نہیں کیا، واقعی یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ ایسی ایک خوفناک سی عورت بیٹھی. لوگوں کے اندر ہیبت پیدا ہو جاتی ہے نا، یہ واقعی کچھ ہوں گے کہ کوئی بال کھولے ایسا بیٹھا ہے جس کو دنیا سے کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. اس قسم کی چیزیں ایسی جگہوں پہ ہوتی ہیں. اسلام کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کبھی مساجد یا حرم کے اندر ایسی چیزیں نہیں، کیونکہ بال کھول کے ایسے ہو رہے ہیں اور دھمال پڑ رہے ہیں اور لوگ پاگل ہو رہے ہیں اور ننگے بیٹھے ہوئے ہیں یا اس طرح کی چیزیں. یہ آپ زیادہ شیشر کے اڈوں پہ یہ چیزیں دیکھیں. اور پھر اگلی دفعہ ایک بہت زبردست واقعہ ہے جزائمہ قبیلے کے بارے میں، اور جو حضرت خالد بن ولید سے غلطی ہوئی تھی اس کے بارے میں، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے اور اس سارے کو سمرائز کریں گے جو فتح مکہ کا واقعہ ہوا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين يا رب العالمين.